وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کو خصوصی عدالت کی جانب سے موت کی سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے شروع کریں گے. آگے چل کر ہم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ایران سعودی عرب دورہ اور آخر میں بلوچستان میں برف باری کی وجہ سے ہنگامی حالات پر گفتگو کریں گے. اور ہم زیادہ تر آج بات کریں گے کورٹ کے فیصلوں کے بارے میں جو کسی حد تک فوج کے خلاف بھی کیے گئے ہیں, اور خاص طور پہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آیا ہے. اس پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی نے, جبکہ آل پاکستان مسلم لیگ کی اوورسیز صدر غزالہ حبیب خان بھی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. آئیے آپ دونوں مہمانوں کو ہم رپورٹ سناتے ہیں جو ہمارے نمائندے ضیاء الرحمان نے بھیجی ہے.
پرویز مشرف کی جانب سے خصوصی عدالت کو قلعدم قرار دینے کے لیے دائر درخواست پر سماعت لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے کی. بینچ کی سربراہی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کی, جبکہ بینچ میں جسٹس محمد امیر بھٹی اور جسٹس مسعود جہانگیر بھی شامل تھے. سماعت کے آغاز پر وفاقی حکومت کے وکیل ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق احمد خان نے وفاقی حکومت کی جانب سے خصوصی عدالت کی تشکیل سے متعلق سمری اور ریکارڈ پیش کیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ پرویز مشرف کے خلاف کیس بنانے کا معاملہ کبھی کابینہ کے ایجنڈے میں پیش نہیں ہوا. جسٹس مظاہر علی اکبر نے ریمارکس دیے کہ جسٹس شاہد کریم کو خصوصی عدالت کا رکن بنانے کے لیے نام وزارت قانون نے تجویز کیا. کیا اس سے قبل بھی وزارت قانون نے نام کوئی تجویز کیا تھا؟ جبکہ جسٹس مسعود جہانگیر نے ریمارکس دیے کہ یعنی سب کچھ دو دن میں ہوا, جس پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے کہا کہ لگتا ہے سب کچھ واٹس ایپ پر ہوا ہے. وفاقی حکومت کے وکیل اشتیاق احمد خان کے مطابق فل بینچ نے خصوصی عدالت کی تشکیل غیر قانونی قرار دینے کے بعد پرویز مشرف کو سزائے موت کا فیصلہ بھی قلعدم تصور ہوگا.
عدالت نے جی بینچ جو کانسٹیٹیوٹ کیا تھا اس کو الیگل ڈکلیئر کر دی, اور اس بینچ کی جتنی کاروائی ہوئی تھی اس کو کورم نان جوڈس ڈکلیئر کر دیا ہے, اور ساتھ ہی جو کمپلینٹ فائل کی گئی تھی اس کمپلینٹ کی ساری پروسیڈنگز کو کوائش کر دیا ہے.
دوران سماعت بینچ نے ایمرجنسی کے نفاذ سے متعلق بھی استفسار کیا. اس دوران جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیے کہ ایمرجنسی تو آئین میں شامل ہے, اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ حکومت ایمرجنسی لگا دے تو کیا اس پر حکومت کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ چلے گا؟ عدالت نے پرویز مشرف کے وکیل اور وفاقی حکومت کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد خصوصی عدالت کی تشکیل کو قلعدم قرار دے دیا. فیصلے کے بعد پرویز مشرف کے وکیل اظہر صدیق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چونکہ فل بینچ نے خصوصی عدالت کو ہی قلعدم قرار دے دیا ہے, لہٰذا اس کی تمام کاروائی بھی قلعدم تصور ہوگی.
ٹرائل کورٹ جس میں جنرل ریٹائر پرویز مشرف کو موت کی سزا سنائی گئی تھی اور لاش لٹکانے کا تھا, اس کو قلعدم قرار دے دیا عدالت نے. سب سے جو اہم ایشو ہے کہ استغاثہ دائر کرنا وفاقی حکومت کا اختیار نہیں تھا, پھر اسپیشل عدالت کی تشکیل اس کو بھی عدالت نے قلعدم قرار دے دیا ہے.
خصوصی عدالت کے تین رکنی بینچ نے گزشتہ سال 17 دسمبر کو پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں انہیں آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت سنائی تھی. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
جی, اور ہم اے پی ایم ایل جو صدر مشرف کی پارٹی ہے ان کی بیرونی ملک سیکرٹری اطلاعات غزالہ حبیب خان سے ابتدا کرتے ہیں. غزالہ صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, یہ جو فیصلہ آیا ہے جس میں اسپیشل کورٹ کا جو آرڈر ہے یہ تو ایک طرف رکھا گیا, بلکہ کہا گیا کہ اسپیشل کورٹس ہی جو ہیں وہ غلط ہیں, غیر آئینی ہیں. آپ بتائیے, آپ لوگوں کی پارٹی نے اس فیصلے کو کس طرح دیکھا اور آئندہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟
بہت میرا خیال ہے ایک بڑی اچھی یہ خبر ہے پاکستان میں عدالتی ایک امپروومنٹ کے حوالے سے, کہ 17 دسمبر کو جو پی ایم کے خلاف ڈیسیشن آیا تھا اس کے بعد ان کے وکیل نے 27 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ میں 86 پیجز پر مشتمل متفرق ایک درخواست دائر کی تھی, اور شکر اللہ الحمدللہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ساری ریزننگ تھی جو ہم بات کر رہے تھے اس کو ایڈیشنل جرنل جو ہیں ایڈیشنل اٹارنی جرنل ان کو بلایا اور ان سے وہی سارے سوال کیے گئے کہ اگر جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس کا سیکشن 342، اس کے تحت جب ملزم کا بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا تو اس کے خلاف کارروائی کیسے ہوئی؟ اس کے خلاف آپ نے اتنے انتہا پسندانہ الفاظ استعمال کیے کہ لاش کو 3 دن تک اسلام آباد میں ڈی چوک پر لٹکا دیا جائے، اور یہ تو پورا کیس ہی قانون کے مطابق نہیں بنایا گیا۔ ابھی جس طرح سے آپ کے رپورٹر بتا رہے تھے کہ خود بینچ نے سوال کیا ایڈیشنل جرنل سے کہ خصوصی عدالت کی تشکیل کا جو سمری ہے، جو ریکارڈ ہے کابینہ کا، وہ پیش کیا جائے، تو پتہ یہ چلا کہ پرویز مشرف کے خلاف کیس بنانے کا فیصلہ کبھی کسی کابینہ میں کہیں بھی ایجنڈے کے طور پر پیش ہی نہیں ہوا، اور ججز کے تقرر کے معاملے پر کابینہ کا اجلاس ضرور ہوا مگر پرویز مشرف کے خلاف کیس سننے والی عدالت کی تشکیل کابینہ کی منظوری کے بغیر ہوئی۔ اور سب سے جو عجیب بات یہ ہے کہ شکایت کنندہ، جس نے شکایت درج کی پی ایم کے خلاف، اس شکایت کے شکایت جو لیٹر ہے اس پہ اس شکایت کنندہ کے سائن ہی موجود نہیں ہے، اور نہ اس عدالت کی تشکیل کا، نہ شکایت درج کرنے کا کوئی ایجنڈا ہے، نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہے کابینہ کے ریکارڈ کے مطابق۔ اور پھر خود جسٹس مظاہر علی نقوی نے کہا کہ ایمرجنسی تو آئین میں شامل ہے، اور آرٹیکل 232 کے تحت آئین میں ایمرجنسی لگانے کی گنجائش موجود ہے، جس کی تصدیق خود ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کی، تو پھر آپ اس کی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ اور پھر جب 18ویں ترمیم کے بعد آپ ایک پہلے کی قانون کی سزا کیسے دے سکتے ہیں کہ جب قانون بن چکا ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم بارہا اس بات کو اٹھاتے رہے، اور آج شکر اللہ عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پرائم منسٹر پرویز مشرف کے خلاف جو انکوائری کرنے والا ایف آئی اے کی جو ٹیم تھی، وہ 20 سے 25 افراد پر وہ ٹیم مشتمل تھی، اور اس میں سے پوری ٹیم میں سے صرف ایک شخص ٹرائل میں پیش ہوا۔
اچھا،
تو آپ یہ سوچے نا کہ یہ کتنا یہ مزہ کا خیز یہ سارا عمل نظر آتا ہے۔
غزالہ صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم اس وقت سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی کی طرف آتے ہیں، یہ خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں۔ آفریدی صاحب، آپ بتائیے، صدر مشرف کا جو کیس ہے وہ تو ایک علامتی حیثیت اختیار کر گیا ہے، بعض لوگ خوش ہو رہے ہیں، بعض ناراض ہو رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر، آپ کس نظر سے اس کو دیکھتے ہیں؟
صاحب، بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کا فیصلہ ہوا تھا کیونکہ پاکستان میں مسلسل صدر ایوب سے لے کر آخر ان تک، مشرف تک، مسلسل مارشل لا اور فوجی ڈکٹیٹر آتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے جو 70-72 سال گزرنے کے باوجود یہاں جمہوری ادارے نہیں بن سکے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی ہم کوئی بھی ایسا مسئلہ جو فوج سے متعلق ہو، وہ ہماری سیاسی پارٹیاں، ہمارا پارلیمنٹ یا دیگر جو بھی ادارے ہیں، وہ ان کو متعلق ہاتھ لگانا تو کیا کہ ان کے متعلق بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بدقسمتی ہے، بہرحال یہ بات چلی آ رہی ہے۔ تو مشرف صاحب کا جو فیصلہ ہوا، اس میں اکثریت تو لوگ، عام لوگ خوش تھے، کہ سیاسی ورکر بھی خوش تھے اور کچھ لوگ اور بھی خوش تھے، لیکن اس کے کچھ ایسے لوگ تھے جو اس پر ناراض تھے۔ یقیناً مشرف
آفریدی صاحب، یہ بتائیے، یہ بتائیے، کیا کابینہ کی اجازت لینا ضروری تھا؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اسپیشل کورٹس نے یہ جو فیصلہ کیا ہے وہ کابینہ کی اجازت کے بغیر کیا ہے، تو اس نقطے پہ ذرا سا بات کیجیے۔
اس میں یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ایسے آئے ہوئے ہیں جنہوں نے کہا ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ جس کا تعلق سارے ملک سے ہو، اس سے عوام کے پبلک امپورٹنس کا ہو، اور اس سلسلے میں کوئی اس قسم کا قدم اٹھانے کا پرائم منسٹر یا صوبے کے سلسلے میں چیف منسٹر اٹھانا چاہے تو انہیں کیبینٹ میں پیش کرنا ہوگا، کیونکہ کیبینٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ کلیکٹیو ہے، وہ پرائم منسٹر اور اس کا ہر وزیر جو ہے اس کیبینٹ کے ہر کام کے لیے ذمہ دار، اس کو ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ قرار پایا ہے اور یہ اب لازمی ہے کہ تمام ایسے امور میں جو ہے جو پرائم منسٹر کے اختیار میں ہوں وہ کیبنٹ میں پیش ہوں گے اور کیبنٹ کے فیصلے کے بعد ہی وہ درست اور قانونی تصور ہوں گے. تو یہ جو مسئلہ 18ویں ترمیم کے بعد ہوا ہے اس میں شاید ہوا یہ ہے کہ جو آرٹیکل 6 تھا اس میں اچھی خاصی تبدیلی بھی لائی گئی ہے اور وہ شاید یہ جو کمپلینٹ کیا گیا تھا وہ بھی اس کے مطابق نہیں تھا اور اسی لیے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو قرار دیا کہ یہ انکمپیٹنٹ تھا. اس کو اس نے اس کمپلینٹ کو جو اس کیس کا بنیاد ہے اسی کو ختم کر دیا کہ یہ غیر قانونی تھا غلط تھا. تو اس وجہ سے یہ جو بعض لوگ خوش ہیں کہ مشرف صاحب کو یقیناً اس کا فیصلہ اس کی پالیسی کی سزا ساری چیزیں ختم ہو گئی قلم ہو گئی, لیکن بعض سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ مشرف کو رائٹ آف اپیل اویلیبل تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں 30 دن کے اندر اپیل کرتے, انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا. یہ جو صاحب جس کسی نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن ڈالا کیا وہ ایک اگریڈ پرسن تھا یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے ڈالا اور یہ کون صاحب تھے جو لاہور ہائی کورٹ کو انہوں نے موو کیا اور کیا وہ یہ کر سکتا تھا. اس کے ساتھ ہی جب ویسے عام طور پہ جب کوئی بندہ اگریڈ نہ ہو تو اس اگریڈ پرسن کے علاوہ اگر کوئی عام آدمی جس کے کسی مفاد کو نقصان نہ پہنچا ہو وہ عدالت کے آرٹیکل 199 کے تحت عدالت میں جائے تو اس کو کہتے ہیں یو آر ناٹ این اگریڈ پرسن اس لیے یو کین ناٹ موو دس کورٹ فار اینی کنسٹیٹیوشنل ایکٹ.
تو گویا گویا یہ جی جی گویا یہ تکنیکی بنیادوں پر جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس وقت رولنگ دی ہے. غزالہ حبیب خان آپ بتائیے اب آپ کی پارٹی اور مشرف کی جو پارٹی ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ حتمی ہے یا پھر آپ کے خیال میں اس کو بھی اپیل کیا جائے گا؟
دیکھیے ایک تو میں اب بھائی ہمارے بات کر رہے تھے میں انہیں بتاتی چلوں کہ جو یہ سنگین غداری ایکٹ ہے اس کی جو ترمیم تھی وہ 2010 میں کی گئی اور پھر اس وقت کے جو رولرز تھے پاکستان کے ان کی خواہشات کے مطابق 18 نومبر 2013 کو خصوصی عدالتیں تشکیل دی گئیں جن کی نہ کابینہ میں کوئی منظوری ہے نہ ایجنڈے میں شامل ہیں. تو وہ تو عدالتیں آپ سوچیں اس قانون کے مطابق ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جس کو آج لاہور ہائی کورٹ نے بہت کھل کے ہمیں بتا دیا. تو آپ کسی عمارت کی جب بنیادی غلط ہوگی تو آپ اس پہ کیسے ڈھانچہ تعمیر کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو اس کیس کا نہ کوئی جواز تھا. اور پھر سب سے جو میں نے بعد میں کہی میں ریپیٹ کروں گی کہ مذاق خیز بات یہ ہے کہ جس کمپلین پہ آپ ایک شخص کو سزائے موت دے رہے ہیں اس کمپلین پہ جو شکایت کرنے والا ہے اس کے سائن موجود نہیں ہے. آپ نے کیسے اس کیس کو اتنا بلڈ اپ کیا؟ اور پھر آپ نے دوبارہ میں کہوں گی کہ آپ نے ملزم کا کوئی آپ نے اس کا بیان لینے کی زحمت ہی نہیں گوارا کی, آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کا بھی کوئی نقطۂ نظر ہو سکتا ہے یا اس کو بھی اپنی صفائی دینی ہوگی. جبکہ پاکستان میں یہ روایت موجود ہے, یہ تاریخ پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کمیشن جو ہے مختلف لوگوں سے بیانات لینے کے لیے دوسرے ممالک جاتے رہے. تو آپ نے اتنا ڈسکریمنیٹ کیسے کیا ایک ایسے شخص کو جو پاکستان آرمی کا بھی سربراہ رہا ہے, جو پاکستان کی حکومت کا بھی سربراہ رہا ہے, آپ صرف اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق اس کو سزا دینا چاہتے ہیں؟
آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو ہم نے سن لیا, اب عوام کو سنتے ہیں. میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کو خصوصی عدالت کی دی گئی سزا یعنی موت کی سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ. اس وقت ہمارے ساتھ اے پی ایم ایل کی بیرون ملک سیکرٹری اطلاعات غزالہ حبیب خان ہیں جبکہ خیبر پختونخوا سے سپریم کورٹ کے وکیل لطیف آفریدی ہیں. اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
اور ہم ابتدا کرتے ہیں چونیا سے، طارق چختائی سے۔
جی السلام علیکم محترمہ، میں بس یہ کہوں گا کہ یہ میں بھی 20 سال سے یہ قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں، یہ جو پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو اتنا مضحکہ خیز یہ فیصلہ خصوصی عدالت نے دیا تھا، اس کا سسپینڈ ہونا ہی قرار واقعی تھا۔ لیکن میں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مصروف سیٹھ صاحب جو جسٹس صاحب وہ جج صاحب تھے خصوصی عدالت کے، انہوں نے پرویز مشرف کی یہ فیصلہ دے کر انہوں نے ان کی حمایت کی یا ان کے خلاف یہ فیصلہ ہوا؟ پرویز مشرف صاحب تو اتنا مقبول۔
اچھا بہت شکریہ، آپ نے اپنی بات کر لی۔ کوہاٹ سے کامیاب بنگش۔
ہلو السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
کامیاب بنگش کوہاٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہر غلط روایت کو تکمیل دی جاتی ہے اور بعد میں اس کی تزلیل کی جاتی ہے۔ اگر خصوصی عدالت جو تھی جس وقت بنائی جا رہی تھی تو اس اقدام کو اس وقت روکنا ایک بہترین عمل تھا۔ موقع دینے کا بہت بہت شکریہ۔
محمد شفیع نے چترال سے کال کی ہے۔
السلام علیکم جی، غزالہ حبیب صاحبہ کو یہ پیغام میں دوں گا کہ محسن چترال پرویز مشرف کو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ایک تو یہ پیغام پہنچائیے گا۔ دوسرا وکیل صاحب سے سوال میں یہ کروں گا کہ ان کے باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تو سزائے موت تو کیا ہے، ان باتوں پہ تو سزا بھی نہیں بنتا، ان ججوں کے خلاف جو ہے قانونی کاروائی۔
شکریہ، آپ کی بات سن لی ہم نے۔ شکریہ شکریہ۔ متین سلیمانی لنڈی کوٹل سے۔
میڈم، میں لطیف آفریدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آیا مشرف کو دوبارہ لاہور کی ہائی کورٹ 199 کے مطابق یہ قانون یا ورائی نہیں تھا؟ اور یہ کیا سب اس طرح ہے کہ ایک ہائی کورٹ نے ان کو غدار قرار دیا اور دوسری ہائی کورٹ نے ان کا فیصلہ بالکل قرآدم قرار دیا اور بالکل بری کر دیا، یہ ہائی کورٹ سے کوئی فرق ہے یا؟
اور ضبط علی خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
بات یہ جو ابھی غزالہ حبیب نے بولا کہ پرویز مشرف پاکستان کا صدر، اور السلام علیکم
جی جی بات کیجیے۔
ابھی غزالہ حبیب نے یہ بات کیا کہ بھائی پرویز مشرف جنرل بھی رہا اور پاکستان کا صدر، اس کے لیے سزا موت جو ہے نا جو ٹھیک نہیں تھا۔ جو غریب بندہ ہو اس کے لیے سزا ٹھیک ہے، ایسے بڑوں کے لیے سزا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو اچھا ہوا تھا کہ اس کو سزا ملا تھا۔
اچھا شکریہ، اور شکریہ۔ ہم تمام لوگوں کی رائے لے رہے ہیں اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے۔ ملک نائب خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کوہاٹ سے۔
اوکے مہربانی۔
جی جی بات کیجیے ملک نائب خان۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
بی بی میرا گزارش یہ ہے
جی جی
کہ یہ تو عدالت بنا ہوا تھا مشرف کے سزا کے لیے، اور وہ ہائی کورٹ نے کالا دم کر دیا، کہنے لگا کہ یہ بالکل غلط بنا ہوا تھا، یہ عدالت قانونی و آئینی نہیں تھا۔ جس جج نے اس کو کہا تھا کہ مردے حالت میں بھی اس کو گسیٹ دیا جائے یا 3 دن اس کو چوک میں لٹکایا جائے، کیا یہ بھی سزا کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ مہربانی شکریہ۔
مرید خان نے کال کیا ہے میاں والی سے۔
السلام علیکم جناب، دوست کر رہا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ ہمارے عدالتوں نے اس سے پہلے بھی مشکوک فیصلے دی ہیں جن کا ہمیں بہت افسوس ہے، اور نہایت احترام سے کہتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ جو عدالتوں کے فیصلے پر تنقید نہ کیا کریں، اور عدالتوں کو جس طرح چل رہی ہیں ٹھیک چل رہی ہیں، عدالتیں جب چلیں گی ملک چلے گا، عدالتیں فیصلے ٹھیک دیں گی ملک ٹھیک چلے گا، لیکن عدالتوں نے بہرحال فیصلے مشکوک فیصلے دیا جن کا ہمیں بے حد افسوس ہے، بہت مہربانی۔
غزالہ حبیب خان، جانے سے پہلے جس طرح سے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلہ حتمی ہے یا پھر اس کو پھر چیلنج کیا جائے گا؟
میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ذیہوش شخص کو اس فیصلے کو دوبارہ چیلنج کرنا چاہیے، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا تب بھی 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ 2-1 پہ دیا تھا، اور جسٹس نذر اکبر کا 44 پیجز پر مشتمل اختلافی نوٹ سامنے آیا تھا. تو اس ٹائم بھی وہ جو فیصلہ تھا وہ انتہائی پرسنل ذاتی عداوت پر مبنی فیصلہ لگتا تھا, اور جبکہ اب لاہور ہائی کورٹ اس بات کا ڈیٹیلڈ انالیسس کر چکی ہے, تفصیلی تجزیہ کر چکی ہے کہ ان خصوصی عدالت کی جو پرویز مشرف کے لیے اسپیشلی تشکیل دی گئی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے نہ آئینی حیثیت ہے, تو ان کورٹس کے بنا پہ کیے ہوئے کوئی فیصلے جو ہیں وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتے. اور اگر کوئی بھی اس کے خلاف اور بات کرنا چاہے گا تو یقیناً ہم اپنی قانونی جنگ کو آگے لڑیں گے, اور پاکستانی عدالتوں سے پرویز مشرف صاحب کے لیے انشاءاللہ انصاف لیں گے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھیں اے پی ایم ایل کی بیرون ملک سیکرٹری اطلاعات غزالہ حبیب خان, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. آفریدی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں اس لیے کہ ایک اور اہم معاملہ ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آج سرکار سے کہا ہے کہ ایک وکیل جن کو روکا گیا, اور وہ وکیل غالباً جو مسنگ پرسنز ہیں, جو غائب شدہ افراد ہیں, ان کی بازیابی کے لیے کام کر رہے تھے, ریٹائرڈ کرنل انعام الرحمان, ان کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ سے کہا ہے کہ کس بنیاد پہ اسے انہیں روکا گیا تھا, انہیں 17 دسمبر کو اپنے گھر سے اٹھایا گیا تھا. اس حوالے سے ہم اس وقت جسٹس ڈاکٹر غوث محمد سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, وہ مسنگ پرسنز کی جو ریکوری ٹیم ہیں ان کے ایک رکن ہیں. لیکن آپ آفریدی صاحب اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ جسٹس ڈاکٹر غوث محمد ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر غوث محمد آپ بتائیے کہ ابھی تک لوگوں کا اٹھایا جانا, اور خاص طور پہ اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کس بنیاد پہ ریٹائرڈ کرنل انعام الرحیم کو اٹھایا گیا اپنے گھر سے, اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے میں عرض کروں کہ یہ معاملہ تو چونکہ یہ فارمر وہ ہیں, آرم فورسز کے کرنل ہیں, اور اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کافی ایکٹیو رہے ہیں. جو مسنگ پرسن کے کیسز تھے یا اور کیسز تھے آرم فورسز کے جو لوگ تھے جو ریٹائرڈ ہیں ان کی طرف سے, تو بیسیکلی از اے لائر, اور ان کو اب اٹھایا ہے تو اب ان کو جو وہ اپیل ہوئی ہے ان کو چھوڑ دیا تھا ہائی کورٹ نے, اور اس کے بعد اب اپیل کی ہے گورنمنٹ نے. تو اس طرح یہ میٹر جو ہے سب جوڈیس ہے, میں اس پر زیادہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وکیل کا پیشہ ہے, ان کا فرض تھا اپنے کلائنٹس کی طرف سے وہ کرنا, ان کو ڈیفینڈ کرنا. اب دیکھیں گورنمنٹ کا کیا جواب آتا ہے, وہ کون سے ایسے کوئی آفیشیل سیکریٹس کی وائلیشن تھی یا آرمی ایکٹ کی وائلیشن تھی کہ جس کی بنا پر انہوں نے کیا؟ ابھی گورنمنٹ کا جواب میں نے نہیں دیکھا کوئی آیا ہو ابھی تک.
آفریدی صاحب آپ بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, آپ جانتے ہیں ابھی تک لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے, اب ایک ریٹائرڈ کرنل سامنے آئے ان کو بھی غائب کر دیا گیا, آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کتنا حوصلہ افزا ہے؟
نہیں حوصلہ افزا تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے فیصلے پہ عمل کون کرے گا؟ یہ تو پہلے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو رہائی کا آرڈر کیا اور کہا کہ اس نے کیا ہے, کون سا جرم کیا ہے, نہ بس ویسے یہ وہ پبلک انٹرسٹ میں ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے, ایسا تو نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ کرنل انعام کو میں خود جانتا ہوں, وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ سپریم کورٹ کا وکیل ہے, مسنگ پرسن میں ہے, اس کے علاوہ بعض آرمی کے بعض لوگوں آرمی سے وابستہ, مثلا پرویز کیانی جو ہمارے ایکس چیف آف اسٹاف تھے, اس کے بھائی کو دوائیوں کے ٹیکے ملے تھے, تو کرنل انعام نے اس کو جو ہائی اپس ہیں ان کو لکھا کہ یہ تو سب دو نمبر سپلائی کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اسی طرح دوسرے مسائل میں بھی اس نے فوجی جو لیڈرشپ ہے ان کو شاید لکھا کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, یہ غلط ہے وہ غلط ہے. تو ایسی باتوں کو تو جو ان کے مداخلت میں فوجیوں کے مسئلوں میں کوئی مداخلت کرے وہ ان کو پسند نہیں کرتے, ان کا بڑا ٹائٹ ڈسپلن ہے اور اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دخل مداخلت نہ ہو. تو یہ کرنل صاحب جو تھے یہ فوج سے ریٹائر تھے, और अच्छा खासा हमारे सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो ये इस मुदाखलत से दूसरे या एडवाइस उनको दी गई या उनको कहा गया किसी के जरिए, लेकिन वो नहीं माने। जब नहीं माने तो उनके लिए फिर यही रास्ता उनके लिए खुला था कि इसको सरकारी राज या ये या इस किस्म के पब्लिक इंटरेस्ट या आवाम के बड़े अहम बातें हैं कि इससे खतरा है कि इससे पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी को और पाकिस्तान के वजूद को खतरा है, इस किस्म के हीले भाले बनाकर जो अर्ली पाकिस्तान डेज में वो बनाए जाते थे डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत,
वो अभी तक किए जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल,
इन लोगों को समझना चाहिए कि ये तरीके मौजूदा पाकिस्तान में नहीं चलते, इसलिए मेहरबानी करें वो अपने तौर अतवार बदल दें और लोगों की जिंदगी से, लोगों की आजादी से, लोगों के बुनियादी हुकूक से न खेलें, क्योंकि उससे फौज की बदनामी होती है।
जस्टिस डॉक्टर गौस मोहम्मद, कोर्ट की मेहनत की वजह से कितने आपके ख्याल में अब तक लोग रिकवर हुए हैं? क्योंकि जाहिर है इन बातों को अभी तक चैलेंज किया जा रहा है और उसकी वजह से बाजियाबी हो रही है गायब शुदा अफराद की।
देखिए मैं अर्ज करूं कि फिगर्स जो दी जा रही हैं वो एग्जेजरेटेड हैं, बहुत ही उसमें वो सदाकत नहीं है जो फिगर दी जाती हैं। मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 3,000 के करीब होंगे लोग जो बचे हैं, तो जो इनके लिए पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। मैं आपसे अर्ज करूँ कि देखिए ये जो एक आम परसेप्शन है कि साहब एजेंसीज ने उठाया है, ऐसी बात नहीं है। इसमें देखिए पहली कैटेगरी तो मैं उसको कहूँगा कि वो लोग जो कि क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व थे और जिनकी के बेल की उन्होंने हासिल की कोर्टों से और जंप कर गए, अब वो रूपोश हैं और लिहाजा फैमिली ने उठा के एप्लीकेशन दे दी एनफोर्स डिसअपीयरेंस के कमीशन को कि साहब ये तो गायब हैं, लिहाजा अब उनको तलाश कीजिए। अब ये तो ये है, ये फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ कहलाते हैं, इनको हम इतना वो नहीं करते इतना फेवर, क्योंकि जब उनके वारंट इशू हो गए हैं दायमी तो ये सरेंडर करें और कोर्ट को फेस करें। दूसरे वो लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लोगों को सेव करने के लिए कहा कि फलां जगह चले जाओ, फलां जगह हो जाओ, और उसके बाद यहाँ से वो अपना उनकी एप्लीकेशन दे दी गई कि साहब ये तो गायब हो गए हैं। तीसरे वो कैटेगरी है कि जो लोग खुद अपने तौर पर इन्वॉल्व थे और उसके बाद ये है कि सोचा कि अब अपने आप को सेव करने के लिए कानून से दूर रखने के लिए वो करें और फैमिली से वो इन टच रहते हैं, बाहर के तो फैमिली इसने आने ही छोड़ दिया है। अब देखिए इसके लिए कमीशन भी बन चुका है, कमीशन के लिए कमीशन के पास पूरा दायरा कार है, हम उसकी पूरी रिपोर्टें लेते हैं एजेंसी से। अगर कहीं किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में बंदा है या इंटरनमेंट कैंप में है तो उसको फिर बाकायदा डायरेक्शन दी जाती है कि उनकी मुलाकात करवाई जाए और ताकि ये पता चले कि बंदा है कहाँ। और देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस फाइल हुए हैं, हाई कोर्ट्स की भी जुरिस्डिक्शन है वहाँ भी है, और इस तरह से गोया रिलीफ मिलने के ये तमाम एवेन्यूज मौजूद हैं और लोगों को रिलीफ मिल रही है।
अच्छा,
मैं आपके एक बात और अर्ज कर दूँ, एक जुमला कह दूँ सिर्फ कि देखिए बलूचिस्तान भी मैं जाता हूँ, वहाँ पर तो अलमिया ये है कि जो सरदारों ने लोग रखे हुए हैं अपने, अब वहाँ कौन उनको वहाँ से रिकवर करेगा? बास तो एरिया जैसे अनसेटल्ड है कि वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता, वहाँ लेवीज हैं, वो कोशिश करती हैं सब कुछ है, तो अब उनको जब तक कि वो खुद रहा ना करें वो कहाँ से करेंगे उनको?
अच्छा,
लोगों को पता नहीं है कि हमारे आदमी कहाँ है। ये है
हमारे साथ है गायब शुदा अफराद की बाजियाबी के टीम के रुकन जस्टिस डॉक्टर गौस मोहम्मद और सुप्रीम कोर्ट के वकील लतीफ अफरीदी, बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए देखिए सुनिए, सेव कीजिए फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پہلے ایران گئے اور اب سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم سب سے پہلے چلتے ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس کی طرف، یہ سیاسیات پڑھاتے ہیں لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں۔ ڈاکٹر رئیس، آپ جانتے ہوں گے کہ جب قاسم سلیمانی کو ہلاک کیا گیا ایک امریکی فضائی حملے میں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مفاہمت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں یہ بتائیے کہ پاکستان کس حد تک اس قسم کے مشن پر کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی وہ طاقت ویسے ہی ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اس وقت جو شاہ محمود قریشی ایران کے بعد سعودی عرب گئے ہیں، ان کے دورے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟
یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ہم ماضی میں بھی اس قسم کی کوششیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کے لیے کرتے رہی ہیں، کیونکہ ان کی تو ایک چکلش کافی سالوں سے، بلکہ ایران میں انقلاب کے بعد سے ہی چلی آ رہی ہے، جس انداز سے دونوں نے جو غیر ریاستی دھڑے ہیں پیدا کیے ہیں اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، تو پاکستان کی سرزمین اور معاشرہ بھی ان سے منفی طور پر متاثر ہوا ہے۔ تو ہماری بات چیت تو کافی عرصہ سے دونوں کے ساتھ ہے کہ وہ ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہ کریں جس سے کہ خطے کا امن اور سلامتی خطرے میں پڑ جائے۔ یہ پھر ایسا بھی آیا ہے کہ جب ان کی آپس کی تناؤ اور کشیدگی بڑھی ہے تو اور جو سلامتی کے امور ہیں وہ زیادہ خراب ہوئے ہیں مشرق وسطی میں بھی اور ہمارے علاقوں میں بھی، تو پھر ہم نے بھی اپنی کوششیں تیز تر کر دی ہیں۔ حال ہی دنوں میں پھر ہم نے کوشش کی ہے، عمران خان صاحب نے بھی ایران کا دورہ کیا، ایران کے زعما سے ملے، اور اسی طریقے سے سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں ان سے بھی اور ان کے بادشاہ سے بھی، تو کوششیں جاری ہیں ان کے بارے میں۔ تو کسی بھی ملک کا آپ وزیر خارجہ بھیجیں اس خطے میں، فرانس کا ہو، جرمنی کا ہو، برطانیہ کا ہو، تو وہ اگر کوشش کریں گے تو ایسی صورتحال میں کہ جب دونوں طرف سے آگ لگی ہوئی ہے اور آگ لگانے میں ہی دونوں سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہے، تو اس کو بجھانے والے ظاہر ہے کہ آپ کو کامیاب نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے بھی قریبی دوست ہیں اور ایران بھی ہمارا قریبی ہمسایہ اور دوست ہے، تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس حد تک چلتے ہیں۔ ایک بہت بڑا معاہدہ تو نہیں کرا سکتے، کم از کم جو جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے ان کو کسی اور طرف ہانکنے میں کچھ مدد کر سکتے ہیں۔
اور کیونکہ آپ خطے پر اور بین الاقوامی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کا تنازعہ پچھلے ہفتے تو بہت ہی شدید تھا، آپ جانتے ہیں ایران کے اندر جو ہیں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ آخر کار ایران نے تسلیم کر دیا کہ وہ جو جہاز تھا یوکرین جو کا جہاز جس میں 176 لوگ ہلاک ہو گئے جب وہ گر پڑا، ایران نے تسلیم کیا ہے کہ اس نے غلطی سے اس کو گرایا تھا۔ اب اس کی وجہ سے اور ایران نے جو تسلیم کیا ہے، آپ کے خیال میں بین الاقوامی طور پہ ان کے لیے حالات کتنے کشیدہ ہو گئے ہیں؟
دیکھیں اگر وہ تسلیم نہ کرتے تو ان کے لیے حالات زیادہ دیگر گو ہو جاتے، اچھا ہوا انہوں نے تسلیم کیا، لیکن اس میں پھر بھی 3 دن کی ایک کا انتظار کرایا، دیر کر دی، تو ظاہر ہے کہ جو ان کے اعلیٰ عہدیداران حکومت کے وہ ان کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا، پہلے گھنٹے میں، دوسرے گھنٹے میں، پہلے سپہر میں، پہلے دن، دوسرے دن، تو یہ خاموشی اور پھر جس قسم کے اشارے کیے گئے تو اس سے ظاہر ہے کہ ایران کے اندر بے چینی تھی، اور جس قسم کی باتیں بین الاقوامی میڈیا پہ اس وقت میں دیکھ رہا تھا، ساری دنیا دیکھ رہی تھی، تو اشارے
اس طرف کو ہی جا رہے تھے کہ اندر سے ہی تہران ایئرپورٹ کے قریب سے ہی کہیں سے کوئی میزائل داغا کیا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے. تو اب یہ بات تسلیم کر لیا تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل دباؤ تو ایران پر کم ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ وہ مزید تفتیش چاہیں گے, انکوائری چاہیں گے, بات آگے بڑھے گی. تو لیکن اس وقت تو اصل معاملہ ہے وہ ہندوستان, وہ ایران کے اندر مظاہرے ہیں اور ان مظاہروں کا جو اس وقت فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور وہ حکومت اور انقلابی حکومت اس وقت جو موجود ہے پچھلے 40 سال سے اس کے خلاف بھی نعرے لگا رہے ہیں ان کے احتساب کے بارے میں. تو ایک کشمکش کافی عرصے سے ایران کے اندر چل رہی تھی تو اس حادثے کے بعد سے میرا خیال ہے اس میں ذرا تیزی سے آ گئی ہے اور پھر اس سلسلے میں جو بین الاقوامی مداخلت ہے وہ کسی حد تک بڑھ بھی سکتی ہے.
اس وقت ہم سعودی عرب چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار جہانز منہاس نے جوائن کیا ہے. جہانز منہاس, ہمارے جو سننے والے ہیں پاکستان میں ان کے لیے یہ بات بڑی دلچسپ ہوگی اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ واقعی سعودی عرب ایران سے مفاہمت کرنا چاہتا تھا, کیونکہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ قاسم سلیمانی ایک طرح سے پیغام لے کر گئے تھے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کو آپس میں بٹھا کر جو ہیں کوئی چیز, کوئی پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ مفاہمت ہونا بہت ضروری ہے. تو کیا سعودی عرب واقعی یہ چاہتا تھا؟
جی, یہ خبروں میں تو ہم نے بہت سنا ہے کہ قاسم سلیمانی صاحب جو ہیں وہ مقامات دیے جا رہے تھے اور دونوں طرف سے حکومتی سطح پر اس بارے میں کوئی بات نہیں کہی گئی. لیکن جہاں تک سعودی عرب کا معاملہ ہے, سعودی عرب نے پہلے دن سے یہ موقف اپنائے رکھا ہے کہ ہم جو آئل ترتیبات پر حملہ ہے اس کا بدلہ ضرور لیں گے یا اس میں ملوث جو افراد ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے, لیکن سعودی عرب کی طرف سے کوئی نرمی اس حوالے سے شاید کچھ نرمی دکھائی تھی اپنے موقف میں, ایران سے وہ بات چیت کرنے پہ قائل ہو جائے. لیکن پھر بھی ولیہ جو ہیں وہ مختلف موقع پر یہی اپنے پیغام دنیا کو دیتے رہے کہ ہم امن کی طرف بڑھنا چاہیں گے. تاکہ ایک موقع پر انہوں نے قطر کے حوالے سے یہ بات کی, انہوں نے ہم قطر سے ہمارے تعلقات تو نہیں ہیں لیکن ہم معاشی بہتری وہاں پر بھی چاہتے ہیں. تو ان کا ویژن تو بڑا واضح ہے کہ یہ خطے میں اس وقت یہ امن کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, جو وہ جنگوں کی سیاست تھی اس سے دور نکل کے ایک نئے موڑ پہ ایک نئی تبدیلی کی طرف یہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, جس کا دنیا ایک ابھی منظر بھی دیکھ رہی ہے کہ سعودی عربیہ میں بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. اس کے پیچھے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ امن خطے میں قائم ہو اور اسپیشلی بالخصوص سعودی عربیہ میں. ایک تو حرمین شریفین ہے اور دوسرا جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیاح جو انٹرنیشنل وزٹر ہیں وہ آپ کو وزٹ کریں تو اس کے لیے امن بڑا ضروری ہے, اور امن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے ہم بھائیوں کے ساتھ آپ کے اپنے برادر اسلامک ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. تو سعودی عربیہ اس طرف پیش رفت کر رہا ہے اور آپ بھی حالیہ جو پاکستانی اس میں مداخلت ہے دیکھتے ہیں کہ ابھی شام قریشی ابھی پہنچے ہیں ریاض, تو وہ کس حوالے سے اس کو کتنا پازیٹو لیا جاتا ہے, ان کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے, کیا واقعی میڈیٹر کا کردار ادا کر سکتا ہے.
سیاسیات کے پروفیسر رسول بخش رئیس, آپ بتائیے کہ سعودی عرب کے اور اسرائیل کے مفادات کافی یکجا رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی سعودی عرب ایران کے ساتھ مفاہمت کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کا اس کے اوپر دباؤ ہے؟
یہ جو مفاہمت ہے اس کے بارے میں تو جو بیان آیا تھا وہ عراق کے وزیر اعظم کی طرف سے آیا تھا یا صدر کی طرف سے آیا تھا, تو وہ یہ پیغام اس قسم کا لے کے آئے تھے اور مقصد ان کا یہی تھا. اس کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے اور ابھی کافی مراحل ہیں کہ کیا وہ شرائط ہوں گی جن پر کہ ایران اپنی پالیسی یکسر مشرق وسطی میں وہ تبدیل کر دے گا. اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو غیر ریاستی ایکٹرز ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ان کے حوالے سے ایران کی طاقت میں مشرق وسطی میں اضافہ ہوا ہے اور وہ ایسے گروہ انہوں نے تیار کر لیے ہیں جن کی تعداد تقریباً کوئی ان کے ممبرز کی تعداد 50,000 کے قریب بتائی جاتی ہے, جن کا ماڈل حزب اللہ ہے لبنان میں. تو ظاہر ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہیں، عرب ریاستیں ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو کیا وہ ایران اپنی اس پالیسی کو ترک کر دے گا، کرنے کے لیے تیار ہے؟ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو سعودی عرب ایران کو دے سکتا ہے تاکہ وہ اپنا جو اثر رسوخ ان علاقوں میں بڑھا رہا ہے اس سے وہ باز آ جائے، وہ پالیسی ترک کر دے؟ ابھی میرا خیال ہے ابھی ابتدا ہے، یہ نہیں ہے کہ مفاہمت نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے کہ مفاہمت تو انہیں اصولوں پہ ہوگی جو یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے بنیادی اصول ہیں اور جو ہماگیر اصول ہیں ریاستوں کے درمیان تعلقات کے، کہ مداخلت نہیں کرنی، کسی حکومت کو گرانے کی کوشش نہیں کرنی باہر سے، ایک دوسرے کے اقدار اعلیٰ کو تسلیم کرنا ہے اور جو تنازعات ہیں ان کو پرامن طریقے سے حل کرنا، یہ مسلمہ اصول ہیں. ان کے اوپر اگر عمل کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام معاملہ طے ہو سکتے ہیں.
بہت شکریہ، اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سعودی عرب میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار جہانزیب منہاس، جبکہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس بھی ہمارے ساتھ تھے. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی ہم سننا چاہیں گے کیونکہ یہ پاکستان سے متعلق ہے اور بلوچستان میں کہا جا رہا ہے کہ ہنگامی حالات ہو گئے ہیں کیونکہ وہاں شدید برف باری ہوئی ہے. ہم بات کریں گے کہ عالمی موسم کس طرح تبدیل ہو رہا ہے. اس سلسلے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر قمر الزمان چودھری، جبکہ ہمارے ساتھ بلوچستان میں سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار بھی ہوں گے. آئیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس حوالے سے ایک رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں ستار کاکڑ.
بلوچستان میں گزشتہ دو دنوں کے دوران ہونے والی برف باری اور بارشوں سے زندگی کافی حد تک متاثر ہو کر رہ گئی ہے. صوبے کی تمام قومی شاہراہیں بند ہونے سے لوگ اپنے گھروں اور علاقوں تک محدود ہو گئے ہیں. برف باری سے پیر تک 16 افراد ہلاک اور درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. صوبائی حکومت نے 6 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا ہے. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق شدید برف باری کے باعث کچے گھروں کی چھت گرنے سے چمن میں 6، ضلع جوب کے 2 مختلف علاقوں میں 8 اور ضلع پشین میں 2 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 1.5 درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. پی ڈی ایم اے کے حکام کے بقول صوبے کے 6 اضلاع کوئٹہ، زیارت، پشین، قلعہ عبداللہ، کولپور، مستونگ اور ارنائی کو بہت زیادہ برف باری کے باعث آفت زدہ قرار دے کر ان میں ہنگامی حالت کا نفاذ کیا گیا ہے، جبکہ قومی شاہراہوں کو کھولنے کے لیے باری مشینری استعمال کی جا رہی ہے. مسلسل برف باری اور بارشوں سے صوبے کے تمام اضلاع میں بجلی، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سہولیات کی فراہمی بھی متاثر ہو گئی ہے. شدید سردی میں کوئٹہ، زیارت، پشین، مستونگ، کلات میں گیس کی سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا کہنا ہے کہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوج سے رابطہ کر کے ان کو تیار رہنے کو کہا گیا ہے.
مین ہائی ویز بلاک تھے ہیوی سنو کی وجہ سے، خاص کر لکپاس کی طرف سے، پھر کولپور کی طرف بھی بڑا اس طرف بھی برف باری ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر زیارت کی طرف سے اور پھر ہمارا نیشنل ہائی وے، پھر کوجک پاس جو ہے یہاں پہ بھی ٹائم ٹو ٹائم یہ بند ہو رہا ہے، پھر کھل رہا ہے، پھر بند ہو رہا ہے، پھر کھل رہا ہے.
ادھر صوبے کے مغربی اور جنوبی ساحلی اضلاع میں تیز بارشیں ہوئی ہیں، جس سے تاحال کسی جانی نقصان کے بارے میں حکام نے کچھ نہیں بتایا. البتہ ان بارشوں سے گوادر، تربت، پنجگور میں متعدد مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
جی، اور ہم بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلیوں پر مشیر ڈاکٹر قمر الزمان چودھری سے ابتدا کرتے ہیں. ڈاکٹر چودھری، یہ بتائیے کہ جو خبریں ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ کہ 80 کی دہائی میں اس قسم کے مناظر دکھائی دیے، اس وقت اور اب جو جس طرح کی برف باری ہوئی ہے کوئٹہ میں اس کا ذرا موازنہ کیجیے. جی ڈاکٹر چودھری. ڈاکٹر قمر زمان چودھری غالباً ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم لیتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی ہم سنیں گے, آپ ہمیں مفت کال کر کے اس پر شریک بھی ہو سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-777-89. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کس حد تک برف باری ہوئی ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے. ہم یہ بھی معلوم کریں گے کہ باقی کے ملک میں کیا صورتحال رہی, اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صورتحال کب تک قائم رہے گی. ڈاکٹر قمر زمان چودھری غالباً ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ہم ان کو بھی سنتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس کچھ ویڈیو بھی موصول ہوئی ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ کس طرح سے برف کے اندر پیدل چل رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ سہولیات نہیں ہیں جو کہ ہمارے پاس مغرب میں ہیں. اگر آپ لوگ بھی اپنی ذاتی کوئی کہانی سنانا چاہیں اور اگر آپ فون کے قریب ہوں تو آپ ہمیں کال کر کے اپنی جو اس وقت زندگی گزر رہی ہے اس پر کچھ کہہ سکتے ہیں. ہم اس وقت انتظار کر رہے ہیں ڈاکٹر قمر زمان چودھری کا, اور عنقریب ہمارے ساتھ بلوچستان سے شہزادہ ذوالفقار بھی ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ قمر زمان چودھری ہیں. جی, اور چودھری صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 30 سال پہلے اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے تھے, اس وقت کی برف باری اور اب کے درمیان آپ کیا فرق دیکھتے ہیں یا کیا مشابہت کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر قمر زمان چودھری, پروڈیوسر نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر قمر زمان چودھری ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, وہ جو ہی آتے ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی جی, اور ان کے علاوہ جی ہم کچھ کالرز کو بھی لیتے ہیں جو اس وقت برف باری کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے. نیلم وادی سے محمد قاسم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. محمد قاسم نیلم وادی سے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, بات کیجیے. آپ کے یہاں بھی برف باری؟ جی جی بالکل,
بہت زیادہ برف, تقریباً 3-4 فٹ برف پڑ گئی ہمارے علاقے میں نیلم ویلی میں.
اچھا,
اور رستے بالکل روڈ بند ہو گئی ہے بس.
اچھا اچھا اچھا,
بڑی مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خیریت کرے بس.
واقعی. اور پشین سے ہمیں نعیم تاثیر نے کال کیا ہے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم ایسا ہے کہ ہمارا ضلع پشین برف باری سے بہت متاثر ہوا ہے. پشین کے علاقے خانوزی, پرشور, توبہ کاکڑی, توبہ کاکڑی آج چوتھا دن ہے, توبہ کاکڑی سے کوئی رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا. زمینیں ویسے بالکل کٹ گئے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے وہاں کا فضائی دورہ شاید کیا ہوا ہے. ابھی یہ حکومت نے مذاق بنایا ہے, مذاق یہ بنایا ہے, کہتے ہیں ہم امدادی سامان پہنچا رہے ہیں, یہ کمبل وغیرہ, جبکہ وہاں جو راستے ہیں راستے کھولنے کی ضرورت ہے. وہ اس طرح سے کہ وہاں چھتے جو گر گئی ہیں, یا وہاں کوئی عاملہ خواتین ہوں, یا کوئی دوسری بیماری میں مبتلا کوئی شخص, کوئی بچہ ہو, کوئی بچی ہو, اس کو ڈاکٹر تک پہنچانے میں مشکلات ہیں.
اچھا,
اس کو خوراکی مواد کا مشکلات ہے. یعنی تو کاکڑی ایک ایسا علاقہ ہے کہ اس طرف افغانستان ہے, ایک طرف قلعہ سیف اللہ ہے, ایک طرف تو بھائی چکزی ہے, اور ایک طرف برشور ہے. بالکل یہ پنس گئے ہیں یہ لوگ. ان لوگوں کے لیے ہیلیکاپٹروں کی ضرورت ہے, ان لوگوں کے لیے فوری طور پر. ابھی انہوں نے کیا کہ آج ہم لوگوں نے ڈیسی صاحب سے کہا کہ بھائی خدا رہا اس کے لیے کچھ کر لیں. ڈیسی صاحب گئے ہوئے ہیں ایک دو بلڈوزر لے کر.
اچھی بات ہے کہ آپ یہ تمام باتیں کہہ سکے ہیں اور امید ہے کہ سرکار کے کچھ لوگ آپ کو سن پائیں گے. اس وقت ہم ڈاکٹر سونو خنگرانی سے بات کرنا چاہتے ہیں, یہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ماہر ہیں. ڈاکٹر سونو آپ بتائیے, یہ جو ظاہر ہے تیسری دنیا ہے اور وہاں جب اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں, برف باری جس طرح سے ہو گئی ہے بلوچستان میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 80 کی دہائی میں اس طرح کی برف گری تھی, اس سے جب آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں تو کیسے مشابہت پاتے ہیں؟
دیکھیے, میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا یا موسمیاتی تبدیلی کا جو اثر ہے, ایک تو اس وقت اس کی فریکوینسی یا اس کا جو بار بار آنا زیادہ ہے, چاہے وہ ڈراؤٹ ہو, چاہے وہ فلڈ ہوں, چاہے وہ برف بانی ہو, تو یہ اس کی فریکوینسی میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے. 80 میں ایک دفعہ ہوا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کئی سارے ایونٹ ہو چکے ہیں یا اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں, اگر آپ موسمیات کے ویوز کو دیکھیں, ان کی پیشن گوئیز کو دیکھیں, تو یہ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں چیزیں, یہ کہیں نہ کہیں ریڈار پہ آتی ہیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ نا کہ ہم نہ موازنہ کرتے ہیں نہ اس کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں کہ مشینری تیار ہونی چاہیے ایمرجنسی. اگر بارش ہو رہی ہے تو بلوچستان میں یہ جو گوادر والا کوسٹل بیلٹ ہے, اس میں کچے مکانات ہوتے ہیں, پکے مکانات اکا دکا ہیں, تو ان کے گرنے کے, کیونکہ سردی میں یہ جو بارش کا مدعا ہے وہ تھوڑا زیادہ دیر کا ہوتا ہے, یعنی کہ ایک گھنٹے کی یا 15 منٹ کی یا 20 منٹ کا اسپیل نہیں ہوتا, یہ پورا دن برسات چلتی رہتی ہے. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو کچے مکان ہیں وہ گر جاتے ہیں, تو ایک ایمرجنسی سچویشن ہمیشہ کریٹ ہوتی ہے جب بھی سردیوں میں بارشیں ہوتی ہیں. اور جب بھی سردیوں میں زیادہ برف باری ہوتی ہے تو روڈ بلاک ہو جاتے ہیں, لوگ پھنس کے رہ جاتے ہیں, ان کے مویشی پھنس کے رہ جاتے ہیں, ایگریکلچر ظاہر ہے ڈارمنٹ ہو جاتی ہے, اس کی گروتھ رک جاتی ہے, فروٹس کی گروتھ رک جاتی ہے, ویجیٹیبلس رک جاتی ہیں. تو یہ بہت سارے اس طرح کے علامات نظر بھی آتے ہیں اور سب کو پتا بھی ہے, سرکار کو سب سے پہلے پتا ہے, لیکن
بالکل
نہیں ہے کہ نظر نہیں آتی.
بالکل, اور اچانک جب آ جاتی ہے تو پھر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. ہم لنڈی کوٹل سے کالر کو لیتے ہیں. ساحر منظر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم میڈم. بلوچستان اس وقت قدرتی اور مصنوعی دونوں آفات کی لپیٹ میں ہے. بلوچستان کے لوگوں کے لیے نیک شگون ہے یا بد؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان کے خلاف بہت غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں پشتوں.
اچھا, آپ ذرا موضوع سے ہٹ گئے ہیں, آپ ان سے شکایت کیجیے. اور لیاقت الملک دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی نفیسہ بہن, یہ جو موسمیاتی لہر ہے, میں لڑم ویلی ٹورزم پاکستان پارک کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں اور یہاں کی اس انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہماری بڑی کاوشیں ہیں. لیکن یہ جو لہر ہے برفانی لہر جو یہاں کمراٹ, اشیرے, نیاگ درا اور برول اور بنشائی, پھر کالام اور سوات میں جو ہے, میں آپ کی وساطت سے لوگوں کو یہی کہوں گا کہ چونکہ یہ 26 سال کے بعد ایک لہر آئی ہے, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو ٹورسٹ آتے ہیں, چونکہ اس وقت بھی لوگ اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے کافی سارے پنڈی, لاہور اور جگہ جگہ سے آتے ہیں, تو ان کو سہولیات دینی چاہیے. اور یہاں پر جو لڑم میری کے حوالے سے بات ہے, تو روڈ ہمارے بہت خراب ہیں, ہم نے ایمبولینس بھی یہاں پر رکھی ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آسٹریلیا میں جو جنگلات میں آگ لگی تھی, وہاں پر ہمارے مسلمانوں نے ایک انتہائی مثالی کردار ادا کیا ہے. وہاں پر استاد کی نماز پڑھ کے آپ یقین کیجئے کہ بارش بھی برسنے لگی ہے. وہاں کے بدھ مذہب والے بھی ہیں, مذہب سے بالا تر ہو کر
جی,
اور قومیت سے بالا تر ہو کر یہ لوگ ایسے
اس کا واقعی پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے سیاحت کے حوالے سے. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے موسمیاتی تبدیلیوں پہ ماہر ڈاکٹر سونو خنگرانی, اور کالرز نے بھی اس سیگمنٹ میں شرکت کی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جونا کمنگز, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
پاکستان میں 1,000,000 اسکول نہ جانے والے بچوں کو اسکولوں میں لانے کا پروگرام، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں اس وقت 5 سے 16 سال کی عمروں کے لگ بھگ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، جن میں 5 سے 9 سال کی عمر کے 56,00,000 بچے شامل ہیں۔ ان بچوں کو اسکولوں میں واپس لانے کے لیے امریکہ کے ایک گلوبل فلاحی ادارے الائٹ نے پاکستان، قطر اور جاپان کی حکومت کے ساتھ مل کر ایک پروگرام شروع کیا ہے، ایجوکیٹنگ 1,000,000 kids، جس کے تحت پہلے مرحلے میں پاکستان کے 1,000,000 ایسے بچوں کو اسکول واپس لایا جائے گا۔ گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کی ایک راؤنڈ ٹیبل میں گفتگو کرتے ہوئے الائٹ پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر طارق چیما نے اس پروگرام کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔
یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آؤٹ آف اسکول چلڈرن انٹروینشن ہے، سب سے بڑا پروگرام ہے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچوں پہ فوکس کر رہا ہے۔ جب ہم اس آئیڈیا کو لے کے آئے کہ پاکستان میں 1,000,000 آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچوں کو ہم اسکولوں میں لائیں گے، 1,000,000 بچوں کو پہلے اسٹیپ کے اوپر، تو وفاقی حکومت کی شراکت داری کے ساتھ، حکومت قطر کے ساتھ، حکومت جاپان کے ساتھ، ہم لوگوں نے ایک کنسورشیم بنایا، اور اس کنسورشیم کی وجہ سے تقریباً 1/3 وسائل حکومت پاکستان نے مہیا کیے، 2/3 وسائل جو بیرون ملک سے لے کے آئے۔ اس وقت حکومت پنجاب بھی ہماری ایک اسٹرانگ پارٹنر ہے، ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بھی پارٹنر ہیں، اور تقریباً 20 سے زیادہ اضلاع کے اندر جہاں وہ بچوں کو اسٹائپنڈ یا وظیفہ مہیا کرتے ہیں وہاں ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ انشور کر رہے ہیں کہ بچے اسکولوں میں آئیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو 3 سال کا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے ساتھ جو ہم انشاءاللہ ایک تو ہم بچے بھی اپنے ٹارگٹ پہ پورے کر لیں گے، ہم آلریڈی 5,00,000 سے اوپر جا چکے ہیں، اور وہ بچے جو ہیں وہ ایک سسٹم کے اندر، انفارمیشن سسٹم میں موجود ہیں، ان کو ٹریک کیا جا سکتا ہے۔
طارق چیما نے بتایا کہ خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ تجربہ کامیاب رہا، کیونکہ اس میں حکومت، قومی اور بین الاقوامی ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔
جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم 1,000,000 بچے اسکول میں بھیج لیں، 1,000,000 بچہ کر لیں، تو بھی ہمارا مسئلہ 22,000,000 کا۔ تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ 3 سالوں کے اندر ہو سکتا ہے 1,000,000 بچے کا اور اضافہ ہو جائے، لیکن اس کی چیز کے اندر جو سب سے اچھی بات ہے، جو خوش آئند بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تجربہ کامیاب ہو رہا ہے، جس کے اندر حکومت، جس کے اندر غیر حکومتی ادارے، انٹرنیشنل ڈونر سب مل کے کام کریں۔ تو یہی ہمارا، میرے خیال میں، فیوچر میں راستہ ہوگا، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک سٹیک ہولڈر کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے۔ مثلا حکومت گراس روٹ پہ اتنا کمیونٹی موبلائزیشن نہیں کر سکتی، لیکن نان گورنمنٹل کر سکتی ہیں۔ حکومت کے پاس بے شمار وسائل ہوتے ہیں جو نان گورنمنٹل کے پاس نہیں ہوتے۔ تو انٹرنیشنل ادارے جو ہیں وہ اس سے پہلے جب بعض اوقات صرف نان گورنمنٹل کو دیتے ہیں یا گورنمنٹل اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ بھی سیلوز میں ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم اس انٹروینشن کو ایک انوویٹیو اپروچ کے ساتھ لے رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم ذاتی طور پہ الائٹ کے حوالے سے، ہم حکومت پاکستان کے، جاپان کے اور حکومت قطر کے اس معاملے میں بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ٹرسٹ کیا، اس ماڈل کے اوپر ٹرسٹ کیا۔
انہوں نے کہا کہ اس ماڈل کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک اور دوسرے ادارے بھی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔
اور اب اچھی بات یہ ہے کہ 2 سال کی اس پروجیکٹ کی سکسیس کو دیکھتے ہوئے، کامیابی کو دیکھتے ہوئے، ابھی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کا دورہ کیا، حکومتی سطح کے اوپر ان کی میٹنگز ہوئیں، ہمارے ساتھ میٹنگز ہوئیں، اور اب وہ اس کو اسکیل اپ کرنے کے لیے زیادہ بڑی فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کے ساتھ بات چل رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، پاکستان کے اندر یہ مسئلے بہت بڑے ہیں، لیکن ان کو روایتی انداز سے ایڈریس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو پائیں گے۔ ان کے لیے اگر ہم صرف یہ کہیں کہ حکومت ہی 4% بجٹ دے گی، اس دن ہو جائے گا، تو بھی بڑے اور مسائل موجود ہوں گے۔ اگر عوام کے اندر شعور نہیں ہوگا تو وہ بجٹ ناکام ہوگا، اگر عوام میں شعور ہوگا تو بجٹ بہتر طریقے سے لگ جائے گا۔ تو اس کو ایک ہولسٹک ہماری اپروچ ہونی چاہیے، اس کی تمام ڈائمینشنز کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور وہ تبھی ایڈریس ہوں گی جب سارے وہ سٹیک ہولڈرز جو اپنی ایک طاقت رکھتے ہیں وہ اس کو اکٹھا کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک خوشائند بات ہے جو ہم اس تجربے سے حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھ کے حکومت کے ساتھ, چاہے وہ بلدیاتی عوامی سطح پہ ہو, چاہے ضلعی سطح پہ ہو, چاہے صوبائی, چاہے وفاقی, ہمیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا چاہیے. جب تک نہیں ہوگا تب تک ہم اسی طریقے کے ساتھ مسئلے میں رہیں گے, کسی ایک ڈائمینشن کو درست کر لیں گے دوسری خراب رہے گی.
یہ تھے الائٹ پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر طارق چیمہ, جنہوں نے کہا کہ آؤٹ آف اسکول بچے ایک ایسا خاموش بحران ہے جسے روایتی طریقوں کی بجائے اب ایک تحریک کی صورت میں حل کرنے کی ضرورت ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.